عراق آبادی کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت بحران کو ختم کرے گی یا بڑھائے گی؟ السفی لبنان۔
عراق میں سیاسی بحران نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ صدر فواد معصوم نے وزیر اعظم مالکی سے تصادم کی سطح کو اس وقت اور اوپر پہنچا دیا جب انہوں نے حزب الدعویٰ پارٹی کے رہنما حیدر العبادی کو نئی حکومت تشکیل دینے کی دعوت دے دی۔ یہ اقدام انہوں نے امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ انجام دیا ہے جو بالکل واضح ہے۔ فواد معصوم نے یہ اقدام، جس پر وزیر اعظم نوری مالکی نے شدید اعتراض کیا ہے اور اسے آئین کے خلاف بغاوت سے تعبیر کیا ہے، نیشنل الائنس کے اندرونی اتفاق رائے کی بنیاد پر انجام دیا ہے۔ حکومت تشکیل دینے کی دعوت ملنے کے بعد حیدر العبادی نے فوری طور پر عوام کو داعش کے خلاف متحد ہو جانے کی دعوت دی۔ ٹی وی سے نشر ہونے والے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ عراق پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے مقابلے کے لیے متحد ہو جائیں اور دہشت گرد تنظیموں کی نکیل کس دیں۔
صدر فواد معصوم نے جو اقدام کیا ہے وہ بآسانی آگے بڑھے اس کی امید کم ہے، کیونکہ نوری مالکی نے اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ وہ عبادی کو وزیر اعظم منصوب کیے جانے کے خلاف ہیں، اور صدر نے جو قدم اٹھایا ہے وہ آئین کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس نئی سیاسی تبدیلی کے بعد بغداد کے مختلف علاقوں میں فوجی اور نیم فوجی دستے جگہ جگہ تعینات ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں امریکہ اقوام متحدہ اور عراق کے اندر کچھ حلقے فواد معصوم کے اقدام کو جلد از جلد آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں نوری مالکی کے حامی حلقے اس سے ناراض ہیں۔ کیا نوری مالکی کے پاس اب بھی اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ دباؤ ڈال سکیں یا نہیں؟ مقتدی صدر نے بھی صدر کے حکم کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب کو تشدد سے بچنا چاہیے۔ امریکہ نے بھی حیدر عبادی کو وزیر اعظم نامزد کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے عراقی صدر فواد معصوم سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ اس اقدام سے عراق کی مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ صدر اوباما بھی اپنے بیان میں عبادی کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیے جانے کا استقبال کر چکے ہیں۔ اوباما نے عبادی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ترکی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں فتح یاب ہونے والے رجب طیب اردوغان کو مبارکباد دینے کے لیے کی گئی اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ عراق کے حالات سے ایران کو تشویش ہے، اس ملک میں جتنی جلدی ممکن ہو قانونی حکومت کی تشکیل عمل میں آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے اہم ہے کہ حکومت کی تشکیل وہ شخص کرے جسے ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔
نوری مالکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ نے اس کی حمایت کی ہے جس نے آئین کے خلاف ورزی کی ہے، اور وہ نئے وزیر اعظم کو نامزد کرنے کے سلسلے میں جو آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ العبادی کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دینا غیر قانونی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نوری مالکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدر فواد معصوم کے خلاف سپریم کورٹ میں آئین کے خلاف ورزی کے معاملے کی شکایت کریں گے۔ اس صورتحال میں یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر فواد معصوم کا یہ اقدام مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ہوگا یا حالات کو اور بھی خراب کر دے گا۔ اردوغان اب کیا کریں گے؟ نئی بات پاکستان۔
وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ترکی میں پہلے براہ راست صدارتی انتخابات میں 51.8% ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے مخالف امیدوار پروفیسر ڈاکٹر اکمل الدین احسان اوغلو نے 38.5% ووٹ حاصل کیے، جبکہ کرد نواز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جماں سال اور کرشمہ ساز رہنما صلاح الدین دیمرتاش نے 9.8% ووٹ حاصل کیے۔ انتخابات میں کل ووٹوں کا 73% ٹرن آؤٹ ہوا، جبکہ ترکی میں عام انتخابات کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ 90% سے زیادہ رہا ہے۔ سیاسی روایات کے مطابق تقریباً 20% کم ٹرن آؤٹ ترکی کی سیاست میں بڑا سگنیفیکنٹ جانا جا رہا ہے۔ مبصروں اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ طیب اردوغان، جو اپنی آخری وزارت عظمیٰ کی مدت میں آتھریٹیٹیو حکمراں کے طور پر نظر آئے، ان کے ہوتے ہوئے اس ووٹ نہ ڈالنے والے 20% ووٹروں نے اپنے آپ کو جابرانہ حاکمیت کے آگے سرنڈر کر دیا۔
ان انتخابات میں ایک کرد رہنما کا ابھرنا ترکی کی سیاست میں ایک نئی پیش رفت ہے۔ صلاح الدین دیمرتاش نے کرد آبادی والے علاقوں میں واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ اس نوجوان رہنما کو ایک کرشمہ ساز رہنما کے طور پر لیا جا رہا ہے، جو کہ اپنی مہم میں طبقاتی نعروں کی بنیاد پر داخل ہوا۔ رات گئے طیب اردوغان نے انقرہ میں اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے عظیم الشان ہیڈ کوارٹر کی بالکنی سے اپنی صدارتی کامیابی کی تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیا ترکی بنائیں گے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کو غزہ کے مظلوموں کی کامیابی سے بھی منسلک کیا۔ ان کی تقریر واضح پیغام دے رہی تھی کہ وہ ایک طاقتور صدارتی عہدے کے خواہاں ہیں۔
ترکی کے اندر ایک پولرائز سیاسی فضا کا دوبارہ وجود اردوغان کی وراثت قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کا خطے کے تنازعات میں مداخلت کرنا، شامی اور دیگر مسلح گروہوں کی حمایت کرنا اور ترکی کو علاقائی تنازعات میں مداخلت کی طرف راغب کرنے کے ان کے اقدامات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں کرد مسئلے کا اپنے سیاسی بلکہ طاقت کے حصول کے لیے استحصال کرنا بھی شامل ہے۔ ترکی اپنے قیام سے آج تک ایک تاریخی سبق کے ساتھ سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کا سفر کرتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو علاقائی تنازعات سے جس قدر ممکن ہو سکے دور رکھا جائے۔ یہ سبق انور پاشا کی مہم جویانہ سیاست سے حاصل ہوا تھا، جس کی بدولت جنگ بلقان اور جنگ عظیم اول میں ترکی کا شیرازہ بکھر گیا اور انور پاشا کے پین ترکزم کی مخالفت کرتے ہوئے کمال اتاترک نے اپنی جنگ، جدوجہد اور انقلاب کو ترک سرزمین تک محدود رکھنے کی حکمت عملی اپنائی۔ اب انور پاشا کے بعد طیب اردوغان کو انور پاشا ثانی بھی قرار دیا جا رہا ہے، جو خطوں کے تنازعوں میں داخل ہو کر ایک بڑے علاقائی ہیرو کا تاریخی کردار منوانا چاہتے ہیں۔ ترکی گو ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے، لیکن ترکی اور خصوصاً نو منتخب صدر طیب اردوغان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جرمنی جنگ عظیم اول کے بعد ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرا۔ دوسری جنگ عظیم کے میدان اسی نے طے کیے اور جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر جرمنی شکست و خاک کا ڈھیر بن گیا۔ ترکی کی سرحدوں کی طرف بڑھتی جنگیں ایک حساس صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ شام و عراق میں برپا کی گئی جنگ کا اصل ہدف ترکی ہے، اور اگر ترک قیادت ان تنازعات میں الجھتی ہے تو ترکی کی معیشت اور ریاست کن حالات سے دوچار ہو سکتی ہے، اس کا احساس ترک عوام، خاص طور پر حزب اختلاف کی جماعتوں، دانشور حلقوں اور ترکی کے مسلح افواج کو ہے۔ تنازعات میں الجھنے والے ترکی کے لیے جو مشکلات جنم لے سکتے ہیں، اسی حوالے سے ترکی میں پاکستان افغانستان تنازع کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایبولا کی وبا نے ظاہر کر دیا کہ گلوبل ہیلتھ سسٹم ناقص ہے. بزنس ویک نیو یارک.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلیو ایچ او نے اعلان کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں پھیلنے والی ایبولا نامی وبا عالمی ہیلتھ ایمرجنسی ہے. بے شک ایبولا سے ابھی اتنی جانیں نہیں گئی ہیں جتنی ملیریا کی وجہ سے تلف ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وبا سے تمام حکومتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. اس المی کو مستقبل میں روکنے کے لیے زیادہ پیسے اور عالمی بیداری کی ضرورت ہے. اگست کے آغاز تک 1700 سے زیادہ معاملات ڈبلیو ایچ او کے علم میں آ چکے تھے، جبکہ 961 اموات واقع ہو چکی ہیں. ایبولا سے پہلی موت اسی سال اپریل کے مہینے میں واقع ہوئی.
ایبولا کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وبا کو سر انجام کنٹرول کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ بیماری آسانی کے ساتھ ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل نہیں ہوتی. چنانچہ یہ وائرس ان لوگوں میں ہی منتقل ہوا جو وائرس سے متاثر کسی بیمار کی باقاعدگی کے ساتھ دیکھ بھال کر رہے تھے. لہٰذا اس وبا کے بیمار کے قریب جانا ہے تو اگر قاعدے سے ماسک لگایا جائے، دستانے پہنے جائیں اور مناسب لباس پہنا جائے تو اس بیماری کو منتقل ہونے سے روکا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایبولا کو فوری طور پر ختم کرنے میں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ مشکل ہیلتھ سسٹم کی ہے. سیرا لیون، جہاں ایبولا سے سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اس وبا کے پھیلنے سے 10 سال قبل خانہ جنگی تھی، جس کی وجہ سے حکومتی نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا. لوگوں کے پاس باقاعدگی سے ماسک لگانے اور دستانے پہننے کے پیسے نہیں ہیں. ڈبلیو ایچ او کے قوانین میں دنیا کے ملکوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ وبا کی فوری طور پر شناخت کر کے اسے پھیلنے سے روکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادارے کے 193 رکن ممالک میں صرف 80 ممالک ایسے ہیں جو ڈبلیو ایچ او کے قوانین پر عمل کرتے ہیں.
بہت زیادہ غریب ملکوں کے پاس ایسے انتظامات ہی نہیں ہیں کہ وبائی امراض کی شناخت ہونے کے بعد متاثرہ شخص کو الگ رکھ کر اس کا علاج معالجہ کیا جا سکے. وہ عوام کو سستے داموں پر ضروری وسائل فراہم نہیں کر پاتے، لہٰذا ضروری ہے کہ عالمی سطح پر اس مشکل کو برطرف کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں. عالمی سطح پر میڈیکل شعبے کو فراہم کی جانے والی مالی امداد کے باوجود اب بھی بہت سی جگہوں پر خلا موجود ہے. ترقی پذیر ممالک میں امداد کی صورت میں جو رقم دی جاتی ہے وہ 11 ارب ڈالر ہے، اور یہ رقم فی کس $2 سالانہ ہے، جو بہت معمولی رقم ہے. موجودہ حالات میں ڈبلیو ایچ او مزید امداد تقسیم کرنے میں ہم آہنگی کا کام مؤثر طریقے سے انجام دے سکتا ہے. ارشاد پرویز مشرف، غزہ پٹی اور پاکستان، پاکستان پوسٹ، نیو یارک.
ہم تو دنیا کی صورتحال اور آنے والے حالات سے بے نیاز ہو کر خوشی خوشی عید الفطر منانے کے بعد اب احتجاج، دھرنے اور انقلاب کے داخلی پروگراموں اور حکومت کی جوابی دھمکیوں کے کام میں پورے انہماک سے مصروف ہو گئے ہیں. نہ تو اس المناک حقیقت کی پرواہ ہے کہ فلسطین کے غزہ پٹی کے کئی لاکھ اسلامی عقیدے کے انسانوں کے ساتھ رمضان اور عید الفطر کے محترم ایام میں کیا سلوک ہوا اور اب تک جاری ہے. اقوام متحدہ، عالمی برادری اور عالمی ضوابط کی پرواہ کیے بغیر ان نہتے شہریوں کے مکانات اور مساجد اور بے دریغ اور مسلسل بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا. بچے، عورتیں، بوڑھے، بیمار اور صحت مند کی تمیز کیے بغیر جس طرح فضائی بمباری اور گراؤنڈ آپریشن کر کے فوجیوں نے نہتے انسانوں کو ہلاک و زخمی اور بے گھر کیا ہے کہ مناظر اتنے ہولناک اور ننگی جارحیت ہیں کہ میکسیکو، جنوبی امریکہ کے ممالک اور دیگر غیر مسلم ممالک میں انسانی ضمیر رکھنے والے اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کرتے اور حمایت کرتے ہیں، وہاں بھی احتجاج اور اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ کینیڈا میں راسخ العقیدہ یہودیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف مذمتی احتجاج کیا ہے، لیکن 50 سے زائد مسلمان ممالک کے حکمراں اپنے اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر میں سہمے بیٹھے ہیں اور عملاً مفلوج ہیں. اقوام متحدہ کے تمام جنگی و اخلاقی ضابطے کھلے بندوں توڑے جا چکے ہیں، مگر مسلمان حکمران نہ صرف خاموش ہیں بلکہ بعض مسلم ملکوں کی حکومتیں تو اسرائیل سے تعاون کر رہی ہیں۔
شاید ہم نے نماز عید کے بعد امام کی قیادت میں فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی اور امن کی اجتماعی دعا مانگ کر اپنا انسانی اور اسلامی فرض پورا کر ڈالا ہے، لہٰذا ہم بری ذمہ ہیں۔ ایک حکمران نے اپنے بیان میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کو جنگی جرائم قرار دیا ہے، مگر اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی شکایت کی حمایت کون کرے گا؟ اس جنگ میں تو 80% ہتھیار برطانوی ساخت کے استعمال ہو رہے ہیں، اور اس جارحیت میں امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے۔ سوویت یونین ٹوٹ کر روس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ غزہ میں جو کچھ مظالم نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، یہ عالمی ضابطوں کے خلاف اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے اور جنگی جرائم ہے، مگر عملاً کس حکمراں اور کس حکومت میں یہ ہمت ہے کہ وہ جنگی جرائم کا یہ مقدمہ عالمی عدالت میں پیش کرے؟
رہی بات مسلم حکمرانوں کی، تو بطور نمونہ خود اپنے پیارے پاکستان، جہاں کے عوام کے جذبات فلسطینیوں کے لیے انتہائی مخلصانہ اور برادرانہ ہیں، اس پاکستان کے 9 سال تک آمرانہ حکومت کرنے والے جنرل پرویز مشرف نے پاک امریکہ تعلقات کی تازہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا کہ ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، ہم فلسطینیوں سے بھی زیادہ فلسطینی بنتے ہیں، ہمیں فلسطینیوں نے کیا دیا ہے؟ ان کی وجہ سے ہم اسرائیل اور امریکہ اور اس کے حامیوں کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ پاکستانی قائدین داخلی محاذ پر انقلاب اور احتجاج کے اعلانات کرنے والے اور حکومت سبھی اپنے پڑوس میں بدلتی ہوئی رفتار زمانہ سے بے خبر رہ کر ایک دوسرے کو ناکام بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو فسادات میں برباد کرنے کی منظم سازش ہے۔ چوتھی دنیا، ہندوستان۔
ہم نے اپنے ہوش میں میرٹھ، ملیانہ، ہاشم پورہ کا فساد دیکھا ہے، اور اس فساد میں پی اے سی کی گولیوں نے کیسے بے گناہ مسلمانوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے گولیاں ماری اور کیسے لاشوں کو نہر میں بہا دیا گیا، وہ دلدوز خبریں بھی پڑھی ہیں۔ ہمارے ہوش میں گجرات کا فساد بھی ہوا ہے، اس میں بھی مسلمانوں کے گاؤں کے گاؤں برباد کر دیے گئے۔ اتر پردیش کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے ہی فرقہ پرستوں کے نشانے پر رہا ہے۔ رہی صحیح کسر سماجوادی پارٹی نے پوری کر دی، جس کے حالیہ دور اقتدار میں اب تک تقریباً پورے یو پی میں 250 فسادات ہو چکے ہیں۔ مغربی یو پی کی ایک عرصے سے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فرقہ پرست عناصر ایسے افراد کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں جو بھڑکاؤ بیانات دیتے ہیں، جیسا کہ مظفر نگر میں ہوا۔ ظاہر ہے کسی بھی شہر میں کوئی فساد اچانک نہیں ہوتا، اس کی جڑیں پہلے سے پنپتی رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ سہارنپور میں ہوا۔ میرٹھ زون کے آئی جی آلوک شرما نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ تصادم پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ جس کا ایک ایجنڈا تھا کہ سکھ اور مسلمانوں کو مغربی یو پی میں کیسے لڑایا جائے، کیونکہ جس طرح سے فائرنگ ہوئی اور دکانیں جلائی گئیں اس سے اس کے منصوبہ بند ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گرودوارے پر جس طرح پولیس کو اعتماد میں لے کر لینٹر ڈلوایا گیا اس کے بارے میں پہلے ہی سے شہر کی پولیس آگاہ تھی۔ اگر پولیس چاہتی تو یہ فساد رک سکتا تھا، لیکن پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اور پھر وہی ہوا کہ دو گروہوں میں فساد پھوٹ پڑا، جس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے گئے اور دکانیں اور املاک جلائی گئیں، اور اس سے جو نقصان ہوا وہ الگ۔
اصل میں مسئلہ ہندو مسلم، مسلم سکھ فساد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس سیاسی پارٹی کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور تمام سیاسی پارٹیاں اس حقیقت سے واقف ہیں کہ لوگوں کو مذہب کے خانوں میں تقسیم کر کے ہی سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ پارلیمانی الیکشن میں بی جے پی کو ریکارڈ جیت حاصل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ مظفر نگر فساد کے بعد ہی سامنے آیا ہے۔ اصل میں یہ ایک گھناؤنی کوشش ہے۔ اتر پردیش میں آج نہیں، تقریباً 40 سال سے یہ کوشش جاری ہے کہ یو پی میں مسلمانوں کا دبدبہ زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، اس لیے اس فقہ کو ہمیشہ خوف و ہراس میں رکھا جائے۔ تبھی بی جے پی کے سینئر اور زہر اگلنے والے لیڈران ہمیشہ ہی نفرت انگیز اور شر انگیز بیانات دے کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔
کیسا المیہ ہے یہ کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں مسلمان عید کی خوشیوں سے محروم ہیں۔ فلسطین میں مسلمان خون میں نہاتے رہے اور ہنستے کھلکھلاتے بچے موت کے آغوش میں سوتے رہے۔ عراق، شام، افغانستان میں بھی مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب نہ ہو سکیں۔ انسانی جانوں کی کیا قیمت ہے، اور مسلمانوں کی جانیں تو ارزاں ہی ہیں، جن پر پوری دنیا میں سیاست کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک اور ٹویٹر پر رات دن قابل اعتراض فوٹو اپلوڈ کر کے فرقہ وارانہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ مظفر نگر، مراد آباد، سہارنپور، اجین، بریلی، کانٹ، یہ سب فرقہ پرست عناصر کی سازش ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان شرپسندوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ فساد نہ ہونے پائے، کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پولیس بھی اکثریتی فرقے کا ہی ساتھ دیتی ہے۔ نوجوان بھی ہمارے ہی پکڑے جاتے ہیں، فساد بھی ہم کو اکسا کر کرائے جاتے ہیں، دکانیں، گھر بھی ہمارے جلائے جاتے ہیں اور مارے بھی ہمارے اپنے جاتے ہیں۔ ایسے میں ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے۔